بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند روز قبل عرض کیا تھا کہ حضرات صوفیاء کرام اور محدثین کے بارے میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے کہ دونوں جماعتوں میں میل نہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے. ایسا ہرگز نہیں. داؤد طائی کے واقعات اور محدثین کے واقعات پڑھیے. محدثین کی کتابوں میں حسن بصری اور معروف کرخی اور جنید بغدادی کا نام آپ گنتے جائیں گے تو تھک جائیں گے. اس لیے ایسا ہرگز نہیں، بلکہ محدثین صوفیاء کرام سے ہمیشہ دعاؤں کے طالب رہے. جس طرح ہم کسی بزرگ کے متعلق تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ مجھے پہچان لیں، مجھے دعا دے دیں، میری طرف ایک نظر فرما لیں، تو یہی حال محدثین کا ہمیشہ صوفیاء اکرام کے ساتھ رہا. حبیب عجمی کے واقعات اور محدثین کے واقعات پڑھیے کہ جو جن کی قرات صحیح نہیں ہوتی تھی عجمی ہونے کی وجہ سے، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے. اور یہ اس لیے کہ ان صوفیاء کرام کا تصوف کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، جس طریقے سے حاصل کیا، تو اس مصاحبت اور رفاقت سے انہوں نے اخذ کیا ہے. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین لطائف ہیں جو قلب، نفس اور عقل کے نام سے موسوم ہیں، اور یہ لطائف نقل، عقل، تجربہ اور عقلاء کے اتفاق سے ثابت ہیں. اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ لطائف ہیں. یہ نہیں کہ صرف صوفیہ مانتے ہیں، بلکہ ابن قدامہ حنبلی نے بھی ان لطائف کو ذکر کیا. صرف انہوں نے جو الفاظ ان لطائف کے لیے استعمال کیے وہ اس لطیفے کے بجائے اور لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خدا کی کتاب اور پیغمبر کی ہدایت پر مکمل ایمان لاتا ہے، جو ایمان اس کے تمام قوائے قلبیہ اور نفسیہ کے رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے. تو یہاں قلب اور نفس، یہ ان دو لطیفوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جو اس کے تمام قوائے قلبیہ اور نفسیہ کی رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور ظاہری اعضاء سے حق عبودیت ادا کرتا ہے، اور اس پر استمرار مداومت کی توفیق مل جاتی ہے، تو ان تینوں لطیفوں، عقل، قلب اور نفس کے اندر عبودیت کی روح حلول کر جاتی ہے. جیسے خشک پودے کو پانی دیا جاتا ہے تو تمام شاخوں پتوں میں رطوبت موزن ہو جاتی ہے، پھیلتی ہے، اس سے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. اسی طرح یہ تینوں لطیفے عبودیت میں شرابور ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو رذائل تھے، خصائل سیئہ، بری عادتیں، برے اوصاف، وہ اوصاف ملکوتیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے جیسے اوصاف بن جاتے ہیں. یہ تبدیلی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس میں استمرار رہا، مداومت رہی، پابندی رہی، ہمیشگی رہی، انہی کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مقامات. لیکن یہ مقامات بھی کسی مقام پر پہنچنے کے بعد اگر وہ بجلی کی طرح کھون کر پھر نظروں سے غائب ہو جائے تو یہ تو ایک خواب کی یا غیب کی آواز سنی اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو تو مقامات نہیں کہتے، بلکہ اس کو احوال اور اوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے سوال فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ گویا مجھے عرش الٰہی نظر آتا ہے. تو تو جو مقامات اور احوال عقل سے تعلق رکھتے ہیں ان میں اصلی چیز یقین ہے، اور یقین ہی کی وجہ سے مختلف مقامات تک انسان پہنچتا ہے، مثلا توحید، اخلاص، توکل، شکر، انس، کہ ہر وقت انس اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات سے، ہیبت خداوندی، تفرید، مخلوق کو دور پھینک دینا اور اکیلے بس میں اور میرا مالک، جیسے وہاں بولٹن میں عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملا علی قاری نے جو الحزب العظم میں جمع فرمائی، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو 3/4 سے زیادہ دعائیں اس کتاب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں، ان سب دعاؤں میں جمع کا صیغہ نہیں ہے، مفرد صیغے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، سب نی نی نی، نا نہیں ہے کہ ہمیں، کیوں کہ اس وقت غلبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعا کے وقت کہ میں اور میرا مالک بس، اور کوئی نہ امت چاہیے نہ اور کوئی مخلوق بیچ میں حائل ہو، تو اسی کا غلبہ زیادہ رہتا تھا، اور اسی بنا پر یہ تمام دعائیں آپ دیکھیں گے کہ مفرد کے صیغے سے اور جمع کے صیغے سے شاید چوتھائی ہوں گی، چوتھا حصہ 25% ہوں گی، تو یہ مقامات گنوا رہا تھا کہ توحید، اخلاص، توکل، شکر، انس، ہیبت خداوندی، تفرید، صدیقیت اور محدثیت، جس کی زبانی خدا بلواتا ہے، جس کی زبان سے خدا بولتا ہے، تو یہ مقامات ہیں صدیقیت اور محدثیت، یہ وغیرہ یہ مقامات پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یقین کل ایمان ہے، اللہ ہمارا یقین درست کر دے کہ ہمارا ذات باری تعالیٰ ہی پر ہر چیز میں یقین رہے. بہرحال یقین کامل کے بعد بہت سی شاخیں پھر پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے ایک شکر ہے کہ انسان گزشتہ زندگی میں مالک کے احسانات کو دیکھے اور شکر بجا لائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری حصے واپس لوٹ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، وادی دجنان میں پہنچتے ہیں تو رو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. خادم نے پوچھا حضرت کیا بات؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہی وادی ہے کہ جس میں بچپن میں میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب میری تلاشی کے لیے نکلتا اور مجھے کہیں سویا ہوا پاتا تو میری پٹائی کیا کرتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، دنیا میں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس حال کو دیکھ کر اب جس حال میں ہیں موازنہ کر کے شکر خداوندی بجا لا رہے ہیں کہ اللہ جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے اسے یہاں تک پہنچایا کہ ساری دنیا میری انگلی کے اشاروں پر چل رہی ہے، کیا ملوک و سلاطین اور کیا رعایا. تو یہ مقام شکر. یقین کی دوسری شاخ ہیبت الہی ہے، کہ اللہ عز و جل کی ہیبت، اس کی عظمت کا اتنا غلبہ ہو جائے قلب کے اوپر، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر ایک چڑیا کو دیکھا، کہا کہ تجھ کو یہ چڑیا، یہ حالت بہت مبارک، کاش میں تیری طرح ہوتا کہ تو درخت پر بیٹھ کر پھل کھاتی ہے پھر اڑ جاتی ہے اور تجھے خدا کے ہاں کوئی حساب دینا نہیں ہے، کاش کہ میں تیری جگہ ہوتا. یقین کی تیسری شاخ صدیقیت اور محدثیت ہے. ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فطرتاً انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ مشابہت قوائے عقلیہ میں ہو تو اس شخص کو صدیق اور محدث کہتے ہیں، اور اگر قوائے عملیہ میں ہو تو وہ شہید کہلاتا ہے یا حواری کہلاتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء، تو صدیقون اور شہداء میں انہی دو مقامات کی طرف اشارہ ہے، لیکن صدیق اور محدث میں فرق یہ ہے کہ صدیق کی روح پیغمبر کا اثر نہایت جلدی قبول کرتی ہے, جس طرح گندک آگ سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے صدیق جب پیغمبر کی زبان سے کوئی کچھ سنتا ہے تو اپنی روحانی شہادت سے فوراً تسلیم کر لیتا ہے, تو گویا اس کا علم تقلیدی نہیں ہوتا بلکہ خود اس کے اندر سے ابال اور جوش مارتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبریل کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے. اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے. صدیق کے اور بھی خصائص ہیں کہ وہ پیغمبر کی ہمدردی اور محبت میں جان اور مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے, کسی بات میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا, ہمیشہ پیغمبر کی صحبت رہنے کے باوجود روح کو سحری نہیں ہوتی, خوابوں کی تعبیر جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں یہ صدیق دیتا ہے. اور صدیق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا اور ایمان لانے والا وہ بنتا ہے اور بغیر معجزے کے لاتا ہے. تو یہ ہوا صدیق. اور محدث کا خاصہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں قرآن اس کی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے, اور صدیق خلافت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مستحق ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر محدث کو یہ استحقاق حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اتباع کرو. تو یہ تین لطائف, عقل, قلب اور نفس. تو عقل کے احوال میں ایک حال تجلی کا ہے, ایک تجلی تجلی ذات جس کا نام مکاشفہ ہے, دوسری تجلی صفات جو نور کا مقام ہے, تیسری تجلی آخرت جس میں اخروی امور کا اسے انکشاف ہوتا ہے. اور مکاشفے کی حالت میں انسان پر یقین کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے گویا وہ خدا کو دیکھتا ہے اور خدا کے علاوہ ہر چیز کو وہ بھول جاتا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. تجلی صفات کی دو حیثیتیں ہیں, ایک یہ کہ انسان مخلوقات میں خدا کے افعال کو نگاہ میں رکھے اور اس کے اوصاف اور صفات کو پیش نظر رکھے, تو اس سے خدا کی قدرت کا یقین کامل اسے حاصل ہو جائے گا, عالم اسباب سے نکل کر بے خوف بن جائے گا اور اسباب سے اعانت اور مدد حاصل نہیں کرے گا. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کے سفر میں ملائکہ حاضر ہو کر پہاڑ کا فرشتہ, ہواؤں کا فرشتہ وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں, فرمائیں تو اسی وقت ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے, آپ نے بھی اسی طرح جواب دیا تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مالک سے عرض تو کرو, اپنے متعلق ہم سے مدد نہیں لیتے, آپ عرض کرو, آپ دعا کرو. تو جواب پاتے ہیں فرشتے, حسبی علمہ بحالی, کہ میں جس حال میں ہوں مالک نہیں جانتا, میں کیوں مانگوں. تو اسباب سے وہ, تو اس جگہ اسباب سے اعانت اور مدد حاصل نہیں کرتے, کیوں کہ یقین ہے کہ خدا میرے اس حال سے واقف ہے. اس مراقبے اور سوچ اور تصور میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ مدہوش جیسا بن جاتا ہے. مزہ اس قدر غالب ہوتا ہے, تکلیف ظاہری جسم تو محسوس کرتا ہے لیکن اس مدہوشی میں ایک لطف پاتا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک چل رہی تھی, کہ تم عبادت مالک کی اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے. تو یہ درجہ نور کا مقام ہے, اس لیے کہ نفس اس حالت میں مختلف انوار سے روشنی حاصل کرتا ہے اور نور کے ایک عالم سے نکل کر نور کے دوسرے عالم میں پہنچتا ہے اور ایک مراقبے سے دوسرے مراقبے میں پہنچتا ہے. تو یہ انوارات کی سیر بدلتی رہتی ہے, بخلاف تجلی ذات کے کہ اس میں وہ مالک تو ایک ہی ہے, تو وہاں تعدد بھی نہیں ہوتا اور تغیر بھی نہیں ہوتا. تو پہلی تجلی ذات کی مثال یہ ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف میں ہیں, کسی نے آ کر سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, تو انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے حضرت ناراض ہیں, سلام کا جواب نہیں دیا, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس شکایت اور تکلیف کا اظہار کیا. بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ خدا کا نظارہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو تجلی صفات کی دو حیثیتوں میں سے پہلی حیثیت کی مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے جب عرض کیا گیا کہ آپ اس تکلیف اور بیماری کے لیے علاج فرما لیں یا ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں, تو جواب دیا کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. اور دوسری حیثیت کی مثال کہ ایک انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت زبردست روشنی ہے جس طرح جس میں بہت سارے چراغ جلائے گئے ہوں, تو وہ آسمان سے نیچے کی طرف اتر رہی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خادم ایک مرتبہ رات کی اندھیری میں نکل کر جا رہے تھے, تو سامنے دو چراغ نظر آئے, ان کی سیدھ میں چلتے رہے, جب کسی جگہ موڑ پر پہنچ کر ایک کا مکان ایک طرف دوسرے کا دوسرے کی طرف, تب اس وہ ایک روشنی دو میں تبدیل ہو گئی, ادھر دائیں طرف جانے والے کے لیے الگ اور بائیں طرف جانے والے کے لیے الگ, ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ ہو گیا. اسی کی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی, فرمایا کہ جیسے حضرت نجاشی کی قبر پر جو نور نظر آتا تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پر بھی یہ نور کا ستون اسی طرح دیکھا گیا جیسا کہ حضرت نجاشی کی قبر پر دیکھا جاتا تھا. تجلی آخرت کی مثال یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ سے ملے, پوچھا حنظلہ کیسے ہو, تو عرض کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سبحان اللہ, کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے عرض کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہم کو جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں, تو ہم کو گویا ان ظاہری آنکھوں سے وہ نظر آ جاتی ہے, لیکن جب آپ سے الگ ہو کر اہل و عیال میں ملتے ہیں, کھیتی باڑی میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو بھول جاتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کبھی کبھی, نہیں کبھی ذکر میں رہو, کبھی یاد خداوندی میں رہو, کبھی اہل و عیال میں رہو, اگر ہمیشہ یہ تمہاری حالت رہے تو فرشتے بیداری میں آ کر تم سے مصافحہ کریں. اسی کی مثال میں شاہ صاحب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت دیکھنا دوزخ دیکھنا ان کو پیش کیا, اور احوال عقلی کی ایک شاخص حضرت شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ فراست صادقہ ہے, کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض باتیں فرماتے تھے تو میں خیال کیا کرتا تھا کہ یوں نہیں بلکہ یوں ہوگا, لیکن جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اسی طرح وہ چیز واقع ہوتی تھی. اور احوال عقلی میں اس فراست کے ساتھ محاسبہ بھی ہے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, تو یہ فراست صادقہ احوال عقلی میں ہے, محاسبہ ہے. اسی طرح احوال عقلی میں ایک چیز حیا ہے جو نفس کے مقامات میں سے ہے, جو خداوند تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے اپنی درماندگی عاجزی اور عجز کے اعتراف سے یہ پیدا ہوتی ہے. اور اتنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اندھیری کوٹھڑی میں کبھی نہاتا ہوں تب بھی خدا کی حیا اور شرم سے پیچ و تاب کھاتا رہتا ہوں کہ میں کیسے ننگا ہوں، کیسے ستر کو کھولوں، میرا مالک دیکھتا ہے۔ اس سے یہی حیا مراد ہے۔ پھر مقامات تھے، قلب کو گنوایا حضرت شاہ صاحب نے کہ فرمایا کہ پہلا مقام جمع ہے اور صوفیہ اس کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اصلی مقصود آخرت ہو، دنیا کو حقیر چیز سمجھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد صرف آخرت ہو خدا اس کے مقصد کی حفاظت کرتا ہے، اور جس شخص کے بہت سے مقاصد ہوں تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس میدان میں جا کر مرتا ہے۔ تو اس لیے ایک ہی سیدھ رکھنی چاہیے، آخرت آخرت، اسی کی طرف انسان چلتا رہے۔ جب انسان آخرت کو اپنی سیدھ بنا کر، قبلہ بنا کر اس کی طرف چلتا رہے گا تو پھر محبت خداوندی اس کے دل میں پیدا ہوگی اور وہ پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو پیاسے کی پانی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا کہ اب اے خدا، اب تیری محبت، اپنی ذات پاک کی محبت میرے لیے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہوں بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب عرض کیا کہ خدا کی قسم، آپ مجھے میری روح اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو کے درمیان ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خدا کی خالص محبت کا مزہ چکھ لیا، اس کا منہ دنیا سے پھر جائے گا، دنیا کی تمام چیزوں سے اسے وحشت ہو جائے گی۔ جب بندے کو اس درجے محبت ہو جاتی ہے تو پھر خدا بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جب یہ محبوب بن گیا تو اس سے پھر سارے کام بن جاتے ہیں، مثلاً استجابت سوال، استجابت دعا، قبولیت دعا، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو سعدہ نے تہمت لگائی تو آپ نے تین بد دعائیں اس کو دی اور تینوں کی قبولیت انسانوں نے دیکھی۔ اسی طرح حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اروا بنت اوس کو بد دعا دی کہ اگر وہ جھوٹی ہے تو خداوند تو اسے اندھا کر دے، اور اسی زمین میں جس کا یہ جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے اسی میں اس کو مار ڈال، تو وہ اندھی بھی ہو گئی اور وہیں گر کر مری۔ آگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقامات قلب میں دو مقام ایسے ہیں جو ان نفوس کے ساتھ مخصوص ہیں جن کو پیغمبروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، گویا یہ دونوں مقام بمنزلہ صدیقیت اور محدثیت کے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ صدیقیت اور محدثیت کا تعلق نفس کی قوت عقلیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قلب کی قوت عملیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شہید اور حواری کے مقامات ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید کفار پر سختی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اور سرکشوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے، اور حواری وہ ہوتا ہے جو پیغمبر سے مخلصانہ محبت رکھتا ہے، مدتوں اس کی صحبت میں رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ وہ حواری ہیں اور شہید ہیں۔ پھر حواری کی بھی مختلف اقسام، بعض کو امین، بعض کو رفیق قرار دیا گیا۔ انہی لوگوں میں سے نوجبا وغیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ نوجبا ہوتے ہیں اور میرے 14 ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین، جعفر حمزہ، ابو بکر عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبد الله بن مسعود، ابو ذر اور مقداد ہیں. تو مقامات قلب میں ایک مقام شکر کا ہے، یعنی اس مقام میں نور ایمان عقل سے چھن کر، جسے چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اس میں سے چھن کر دل میں آتا ہے، اور انسان تمام دنیاوی مصلحتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو چاہنے لگتا ہے جن کو لوگ عادتاً نہیں چاہا کرتے، کیونکہ اس صاحب حال کی حالت اس وقت مخمور کسی جس نے بہت ساری پی رکھی ہو، اس کے نشے میں ہو، اس طرح کی ہو جاتی ہے، اور اس کی عقل و عادات میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر پہنچنے کی وجہ سے فرمایا کہ خدا کے شوق میں میں محبت موت سے رکھتا ہوں، اور میں امراض اور بیماریوں کو چاہتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور خدا کے سامنے عاجزی اور خاکساری کے لیے میں فقر کو دوست رکھتا ہوں. اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مال و دولت سے فطری طور پر نفرت رکھتے تھے، یہ اسی مقام کا نتیجہ. آگے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ احوال قلب میں ایک حال کا نام غلبہ ہے. یہ غلبے میں ابن عربی کے بہت سارے واقعات ہیں، اس غلبے میں منصور حلاج کے واقعات ہیں، کتنے. تو احوال قلب میں ایک حال کا نام غلبہ ہے جس کی دو قسمیں ہیں. ایک غلبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مومن کا دل نور ایمان سے اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ وہ چھلک اٹھتا ہے اور قلب اس کو سنبھال نہیں سکتا. وہ اس حالت میں بعض باتوں کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یا موافق نہیں ہیں، اس کی طرف اسے خیال نہیں رہتا، کیونکہ شریعت بہت سے مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس مومن کا قلب ان مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتا. مثلاً کبھی وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور شریعت اس موقع پر رحم کی اجازت نہیں دیتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذکم بہما رأفة فی دین اللہ. بعض اوقات اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، شریعت اس موقع پر لطف اور کرم چاہتی ہے، جس کی مثال ذمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس میں بھی صحابہ کرام کے حال میں غلبے کی اس قسم کی متعدد مثالیں ملتی ہیں. بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم سے اور آپ کے فیصلے سے قلعے سے نکلے، اور انہوں نے حضرت لبابہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے اپنے حلق، اپنی گردن کی طرف، حلق کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ تم ذبح کیے جاؤ گے. پھر راز فاش میں نے کیا، او ہو. تو اس پر ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی. سیدھے مسجد میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور عرض کرتے ہیں کہ خدا، جب تک تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. یا اس کی ایک اور مثال کہ حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح فرمائی مشرکین سے، دب کر صلح فرمائی کہ مسلمانوں کا پہلو گویا دبا ہوا نظر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یقیناً ہیں. پوچھا کیا مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہیں. پوچھا کیا یہ مشرک نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور سچے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک غصے میں تھے، ایک حال میں تھے، تسکین ان جوابوں سے نہیں ہوئی، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہی سوالات کیے. وہاں سے ہو بہو کلمات بھی وہی، ایک ہی جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اب سن رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ابھی سن کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق کی بارگاہ میں، اور جب اسے تسلی نہیں ہوئی تو بارگاہ رسالت میں یہ سوالات جا کر دہرائے، پھر بعد میں اتنی ندامت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صلح کی مسئلے جب میری سمجھ میں بعد میں آئی تو اب میں میری بے ادبی کو سوچتا ہوں اور یاد کرتا ہوں، اور اس کے کفارے کے لیے میں ہمیشہ روزے رکھا کرتا ہوں، صدقہ دیتا رہتا ہوں، غلام آزاد کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غلبے میں یہ چیز واقع ہو گئی، جیسے حضرت ابو طیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگایا، سینگی لگائی، تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلا تو وہ خون پی گئے، حالانکہ خون تو حرام ہے، لیکن چونکہ انہوں نے غلبے کی حالت میں پیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور قرار دیا، اور اس خون سے ان کو کیا نفع پہنچا وہ نفع بیان فرمایا۔ شریعت میں غلبے کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے زیادہ مکمل ہے، یعنی جن نفوس کو پیغمبروں کے نفوس سے مشابہت ہوتی ہے، جب وہ فیضان الہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو اگر وہ فیضان ان کی قوت عقلیہ کو پہنچتا ہے تو اسے فراست اور الہام کہا جاتا ہے۔ تو اسی غلبے کی مثال جیسے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج اس میدان میں کٹ گئی، مر گئی، ختم ہو گئی تو لن تعبد ابدا، تو قیامت تک کے لیے کبھی تیری پرستش اور عبادت نہیں ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑ لیا اور عرض کیا بس بس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں سے اٹھے تو یہ پڑھتے ہوئے سیہزم الجمع ویولون الدبر، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ فیضان الہی کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب میں ایک میلان پیدا ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کچھ اور عرض کریں اس سے روک دیا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کہ جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ اب کتنا غلبہ ہوا ہوگا اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ میں پڑھاؤں جنازہ نہ پڑھاؤں، دونوں میں مجھے اختیار ہے، تو میں نے پڑھانے کو اختیار کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب روکا، اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غلبے میں جو مجھ سے میری یہ جرأت ہو گئی تو اس پر مجھے خود تعجب ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو مختلف قسم کے غلبے ہوتے ہیں، ایک غلبہ خوف بھی ہے۔ حضرت شیخ قدس الروح کے یہاں ابھی میں مشکات یا دورے میں تھا تو ہر وقت روتا رہتا تھا، ہر وقت بس ایک ہی کام، اور دوپہر کھانے کے بعد جب سارے لوگ آرام سے مزے کی نیند آدھ گھنٹے کے لیے پون گھنٹے کے لیے لے رہے ہیں، اس وقت بھی گریا کا غلبہ، تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا تو میں وہاں کے اس زمانے کے ٹوائلٹ اور پاخانے جس میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ کمانے والا صفائی والا آ کر اس کو صاف کرتا تھا تو اس میں چلا جاتا تھا تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہیں۔ تو یہ گریا کا غلبہ کبھی ہو جاتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکثر یہ غلبہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی جان نے کبھی دیکھ لیا ہوگا اس طرح الگ الگ اوقات میں، تو مجھے پکڑ کر لے گئے حضرت شیخ قدسی روح کی خدمت میں، اور حضرت سے عرض کیا کہ ہر وقت روتا رہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے رویا نہیں کرتے, دیکھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان دوزخ میں صرف ایک جنتی, تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ رجا ہے, یہ امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا عمر ہوگا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں صرف ایک دوزخی, تو کہتے ہیں مجھے ڈر اور خوف ہے کہ وہ ایک دوزخ میں جانے والا میں ہوں گا, وہ عمر ہوگا. تو میرے پیارے, اس طرح خوف کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے, رجا کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بین بین حال رہنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بھی اکثر گریا کا غلبہ ہو جاتا تھا, آنسو ضبط نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ آیت سنی, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, تو فرماتے ہیں کاد قلبی یطیر, میرا دل اڑ رہا تھا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال قلب میں سے ایک حال یہ بھی ہے کہ انسان صرف خدا کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے اور باقی تمام چیزوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے, اور جو چیزیں اس کے درمیان اور مالک کے درمیان حائل نظر آتی ہیں وہ انہیں بھی پھینک مارتا ہے. جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک چڑیا گنجان درختوں میں الجھ گئی, پھڑکنے لگی, تو دلچسپ منظر کی طرف ان کا ذہن چلا گیا اور ان کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی. تو سلام پھیرتے ہی کہ یہ باغ میرے اور میرے مالک کے درمیان حائل ہو گیا, تو غلبے میں آپ نے اسی باغ کو راہ للہ صدقہ کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصوف بعد والوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اخلاق, روحانیت, مقامات اور احوال کا نام ہے جو صحابہ کرام ان احوال اور مقامات اور اخلاق سے گزر چکے, انہی کو اکٹھا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرمائے. جس درجے کی عبارت اور اس کا لطف انہیں حاصل تھا, اس کا کوئی شمع, کوئی ذرہ ہمیں بھی مل جائے. اور یہ رمضان شریف علی بشکل انتہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اب تک کی ناقدری معاف فرما دے, غفلت اور کوتاہی پر ہماری گرفت اور پکڑ نہ ہو, اور اللہ تعالی بقیہ ساعتوں, چند گھڑیاں جو باقی رہ گئیں, اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش رکھے, مالک ہم سے خوش رہے, اور یہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں, امت مسلمہ بھگت رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی امت کا حال بہتر بنا دے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.